الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا. آج چونکہ میری پانچ روزہ مجالس کا آخری دن ہے، اور جو موضوع میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے اسے بھی مجھے مکمل کرنا ہے. سوالات بھی میرے پاس آج زیادہ آ گئے ہیں، تو مجھے اندازہ نہیں کہ میں اپنی جانب سے جو مسائل روزانہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں اس کی نوبت آئے گی یا نہیں. اگر یہ سوالات تمام سامعین کے لیے ضروری ہوئے تو اس کی وضاحت میں زیادہ کروں گا، اور اگر انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہوا تو مختصر کی وضاحت میں میں ان سوالات کا جواب دے دوں گا. اگر انتظامیہ کے کچھ افراد میری گفتگو سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ایک منٹ کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انتظامیہ کے اگر کچھ افراد میری گفتگو سن رہے ہیں تو ایک منٹ کے لیے یہاں تشریف لے آئیے. پہلا سوال، پرچے بہت لمبے لمبے ہیں، جو مختصر پرچے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ باواز بلند سلوات پڑھیں. یہ دو دروازے ہیں، سفید والا دروازہ کیوں بند نہیں؟ سب کو کھول سارے کھول دیں. پہلا سوال یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے قضا ہونے کا وقت کیا ہے؟ سمپل جواب تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے قضا ہونے کا وقت آدھی رات ہے، مگر خود مجتہدین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آدھی رات کسے کہتے ہیں. اب تک تو آپ کا الزام مجھ پر ہو سکتا ہے کہ مولانا بال کی کھال بہت نکالتے ہیں، مگر یہ دیکھیے، بال کی کھال خود مجتہدین نکال لیں، آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ خود اس مسئلے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آدھی رات ہے مغرب کے وقت سے لے کر جب سحری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے، اس پورے وقت کو آپ لیجئے اور اس کو دو سے تقسیم کر دیجئے، ڈیوائیڈ کر دیجئے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آٹھ بجے روزہ بند ہونے کا وقت ہے مثلا اور چھ بجے سحری بند ہونے کا وقت ہے, یا آٹھ اور چھ اگر ہم کیلکولیشن کریں تو دس گھنٹے بن گئے, دس کا آدھا اگر کیا جائے تو پانچ گھنٹے بن گئے. آٹھ بجے میں پانچ گھنٹے پلس کر دیں کتنے بجے, یہ ایک بجے آیت اللہ سیستانی کے ہاں عشاء کی نماز ختم ہونے کا آخری وقت ہے. جبکہ آیت اللہ کوئی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں صبح سورج نکلنے کے وقت تک رات کو دیکھیں گے, صبح سورج نکلنے کے وقت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مثلا ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ صبح چھ بجے کے بعد ساڑھے سات بجے سورج نکلتا ہے, آج کے کیلکولیشن کے حساب سے ساڑھے سات بجے اگر سورج نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ساڑھے گیارہ گھنٹے کی رات ہو گئی. ساڑھے گیارہ گھنٹے کا آدھا کریں تو کتنا بنا, تقریباً پونے چھ گھنٹے. اچھا آٹھ بجے میں چھ گھنٹے پلس کریں کتنے بنے, آٹھ اور چھ چودہ, دو بجے. تو دو کے بجائے پونے دو بجے, چونکہ پونے چھ گھنٹے کا حساب ہے, پونے دو بجے آیت اللہ خوئی کے یہاں عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. آیت اللہ سیستانی کے یہاں تقریباً ایک بجے, آیت اللہ خوئی کے یہاں تقریباً پونے دو بجے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو آدھی رات کے وقت, ایکچوئل فارمولا یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے, میں نے اپنے دوست سے کربلا سے کفن منگوایا, اس کی اجرت نہیں دی اور کہا کہ تحفے میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں, آیت اللہ کوئی پر باقی ہوں, کیا مجھے خمس نکالنا پڑے گا؟ آپ چاہے آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کریں یا آیت اللہ کوئی کے مسائل پر عمل کریں, دونوں مجتہدین کے یہاں تحفے پر خمس واجب ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کے کسی دوست نے, آپ کے کسی عزیز و اقارب نے آپ کو کفن کا کپڑا ہی کیوں نہ دیا ہو جو کربلا سے لایا گیا ہے یا نجف سے لایا گیا ہے, اگر وہ آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ پڑا رہ گیا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر خمس نکالیں, اس لیے کہ دونوں مجتہدین کے ہاں آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی دونوں کے ہاں تحفے پر خمس واجب ہے. اب یہ اتنا لمبا پرچہ میرے پاس ہے اور یہ غالباً مجھے ایڈریس بھی نہیں کیا گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی لمبی چوڑی انگریزی میں پڑھوں یا نہ پڑھوں, اس میں پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا, تو میں اس کو ابھی بعد میں رکھ دیتا ہوں, اگر گنجائش ہوئی تو بعد میں اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد سوال یہ کیا گیا کہ کل جو آپ نے آخری اناؤنس کی پیش کی کہ اگر کوئی ایجوکیشن لینا چاہتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی مدد کروں گا, یہ غالباً ایسا تو نہیں کہ ورلڈ فیڈریشن والوں کا پرچہ میرے پاس آ گیا ہو؟ میں نے تو غالباً ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مدد کروں گا, ہو سکتا ہے کہ ورلڈ فیڈریشن والوں کا پرچہ شاید میرے پاس آ گیا ہے, تو وہ پرچہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے, تو وہ میرے کام کا تو نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بار پھر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک پرائز بانڈ کا کو انعام کی نیت سے لے کر گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو آیت اللہ نے کوئی طریقہ بتایا جس سے یہ جائز ہو جائے تو وہ طریقہ بتا دیجئے. آیت اللہ سیستانی کے یہاں پرائز بانڈ خریدنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے, لہذا وہ افراد کے جو آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر سکتے ہیں وہ پرائز بانڈ خرید تو نہیں سکتے اگر ان کو کسی نے تحفے میں دے دیے ہیں. آج کل جیسے بچوں کے بہت سارے کمپٹیشن ہو رہے ہیں, کمپٹیشن میں ان کو انعام میں وہ پرائز بانڈ نکل آیا تو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, ان کو بیچنا ضروری نہیں. اب اگر انہوں نے رکھا اور اس کا انعام نکل آیا تو ہر صورت میں آدھا انعام مجتہد کے وکیل کی اجازت سے غریب شیعہ اسماعیلی کو دینا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی کے یہاں پرائز بانڈ خریدنے کی اجازت نہیں ہے, ہاں آیت اللہ خوئی کے یہاں پرائز بانڈ خریدنے کی اجازت ہے, لہذا آیت اللہ خوئی والے اگر پرائز بانڈ خرید کے اپنے بچوں کو تحفے میں بھی دینا چاہیں تو اپنے بچوں کو تحفے میں دے سکتے ہیں. باپ نے خرید لیے پرائز بانڈ اور بیٹے کو تحفے میں دے دی, یعنی باقی چیزیں جو عام طور پر بچوں کو تحفے میں دی جاتی ہے, بیٹی کو بہت ساری چیزیں تحفے میں دی جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ باقی کوئی چیز تحفے میں دے, پرائز بانڈ اگر تحفے میں دینا چاہیں تو آیت اللہ خوئی والے دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو پرائز بانڈ تحفے میں, اور یہ پرائز بانڈ اگر ان کے پاس تحفے میں پڑے رہے اور اس کا انعام نکل آیا تو انعام کی ضرورت حال وہی ہوگی جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی. ایام حیض میں جو روزے عورت نہیں رکھتی کیا اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے؟ جواب ہاں اور جواب نہیں، دونوں صورتوں میں جواب ہو سکتا ہے اس کا. اگر نجاست کے عالم میں عورت نے روزے چھوڑ دیے ہیں اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر لی ہے، نجاست کے عالم میں عورتیں جو نمازیں چھوڑ دیتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، مگر جو روزے چھوڑ دیتی ہیں ان روزوں کی قضا ہے، ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. اب اگر یہ روزے آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لیتی ہیں یہ، تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کوئی فدیہ نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے آئندہ رمضان تک ان روزوں کی قضا نہ کی تو پھر قضا تو کرنا ہی پڑے گی، قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا. دو ذمہ داری ان پر آ جائے گی، یہ دو ذمہ داری تو آ جائے گی. مگر اگر فرض کیجیے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے نجاست کے عالم میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، روزے میں معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے روزے رکھا ہی نہیں اور کئی سال نہیں رکھے. اب جا کے پتا چلا کہ نہیں روزے کی قضا بھی تھی، تو کئی سال تک انہوں نے روزے نہیں رکھے. اب مسئلہ پتا چلا ہے، اب ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، ان روزوں کی قضا کر لیں گی وہ، مگر ایک سال تک اگر روزے کمپلیٹ نہ کیے جائیں تو اگلے سال پھر رمضان کا جیسے ہی شروع ہوگا فدیہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے تو ایک یا دس رمضان گزر چکے ہیں، دس رمضان پہلے ان کے روزے قضا ہوئے تھے اور انہوں نے نہ اس کی قضا کی نہ اس کا کوئی فدیہ دیا، تو اب قضا تو کر لیں گے. کیا اب دس رمضان کے دس الگ الگ فدیے دینے ان کو؟ نہیں، دس الگ الگ فدیہ نہیں دینے، فدیہ ایک ہی دینا ہے. یعنی ایک رمضان تک اگر ڈیلے کر لیے جائیں کسی بھی وجہ سے روزے رکھنے پڑ گئے، آئندہ رمضان تک اگر وہ روزے پورے نہیں کر سکے اور آئندہ رمضان شروع ہو گیا تو اس کا ایک فدیہ لگ جائے گا. چاہے کسی بھی ریزن سے انسان پر روزے واجب ہو گئے ہوں اور اس نے نہ رکھے ہوں، سفر کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، نجاست کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اگر آئندہ رمضان تک روزے نہیں رکھے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا. لیکن وہ ایک ہی رمضان تک فدیہ دینا پڑتا ہے، ہر سال فدیہ پلس نہیں ہوتا جاتا ہے، بس ایک رمضان کا ایک فدیہ ہوگا. لہذا اگر خاتون نے نجاست کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تھے تو ان روزوں کی قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہے، گویا ایک روزہ اور ایک فدیہ ان کو ادا کرنا ہے. چاہے یہ روزے دس سال پہلے بھی چھوٹے تھے تب بھی دس فدیہ ان کو ادا نہیں کرنے ہیں. یہ دو لمبے لمبے پرچے ہیں اور ان سے میں خود گھبرا رہا ہوں کہ میں کیسے اس کو پڑھوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرچے میرے بارے میں ہیں بھی نہیں، جن حضرات کے بارے میں ہیں وہ تو اس وقت جماعت کے آفس میں بڑے شد و مد سے مصروف ہوں گے. لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ انہی سے بات کیجئے، انہی سے رابطہ کیجئے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں. اب ایک دو باتیں میری طرف سے ذرا سن لیجئے. بچوں کے لیے بطور خاص یہ مسئلہ ہے، اور بچوں کی ماؤں کے لیے، اس لیے کہ بچے بہرحال اپنے ماں کے پاس جتنا ٹیوشن پڑھتے ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں پڑھتے ہیں. جو مائیں ٹیوشن پڑھاتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے باہر ٹیوشن نہ پڑھنے پائیں. اگر وہ باہر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹیوشن پڑھیں. ڈرائنگ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جس میں مختلف قسم کی ڈرائنگ بنانے کو کہا جاتا ہے اسکول میں. ایسی ڈرائنگ بنانا کہ جو جاندار کی ڈرائنگ ہے، جس میں روح ہوتی ہے، ایسی ڈرائنگ بنانے کے بارے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. آیت اللہ خوئی کے ہاں ایسی ڈرائنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں روح پڑتی ہو، چاہے وہ جانور کی ڈرائنگ ہو یا انسان کی ڈرائنگ ہو. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسی ڈرائنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ایسی ڈرائنگ بنانا. تو چاہے انسان کی ڈرائنگ ایسی بنانی پڑتی ہو یا جانور کی کسی ایسی ڈرائنگ بنانی پڑتی ہو، ایسی ڈرائنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ڈرائنگ میں کارٹون بنانا بھی آ جائے گا، ایسے کارٹون بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لہذا سب کچھ آ جائے گا. ہاں، آیت اللہ سیستانی نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر پینسل والی ڈرائنگ ہے یا پینٹنگ والی ڈرائنگ ہے تو ایسی ڈرائنگ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ بھی مکروہ ہے، کراہت یہ بھی رکھتی ہے اس طرح کی ڈرائنگ بنانا، مگر بہرحال پھر بھی جائز ہے آیت اللہ سیستانی کے یہاں. اب یہ جو ایک مسئلہ اکثر شاید بچوں کے ذہن میں بھی ہوگا، ماؤں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آیت اللہ سیستانی نے ڈرائنگ بنانے کی اجازت دی ہے، انسانوں کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں، جانوروں کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں، مگر اس سے آگے کا مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آگے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آغا سیستانی نے اجازت دی ہے، مگر کچھ ڈرائنگز ایسی ہے کہ جس کی آیت اللہ سیستانی نے بھی اجازت نہیں دی, ان کے ہاں بھی اس کی ڈرائنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے. مثلا وہ کیا ہے, ہمارے ہاں چیپٹرز میں انگلش کے چیپٹر, انگلش کے سبجیکٹ ہوں یا اردو کے سبجیکٹ ہوں یا ہسٹری کے سبجیکٹ ہوں, وہاں مختلف قسم کے کچھ ایسے افراد کی تصویریں آ جاتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑے کارنامے انجام دیے. تو فرض کیجئے کہ بودھ مذہب کے بانی بودھا کی تصویر اگر بنانی پڑتی ہو تو عام طور پر سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ اگر سیستانی کیا ہے تصویر بنانا اجازت ہے, لہذا وہ بودھا کی تصویر بنانے کی ٹیچرز پریکٹس کروا رہی ہوتی. یاد رکھیے کہ اس طرح سے بودھا کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. عام پینٹنگز بنانا جائز ہے, مگر ایسی کسی پینٹنگ کے بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ جو دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے بانی ہوں, ان کے پیشوا ہوں, اور وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ قابل احترام ہوں. ایسے کسی شخصیت کی پینٹنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے, اس طرح کی پینٹنگ بنانا ہی جائز نہیں ہے. یا کچھ پینٹنگ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے مذاہب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کسی آدمی کی تصویر نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ عام حالات میں وہ تصویر ہوتی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. عام حالات میں تصویر کا مطلب کیا ہے, درخت کی تصویر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بنانا جائز ہے. پہاڑ کی تصویر, کوئی مسئلہ نہیں, بنانا جائز ہے. سورج کی تصویر, بنانا جائز ہے. سمندر کی تصویر, دریا کی تصویر, ان ساری چیزوں کی سینریز کی تصویر, یہ ساری تصویروں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل جائز ہے. اس لیے کہ ساری کی ساری تصاویر ایسی ہیں کہ جو بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں, اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانے میں کس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. وہ تو آیت اللہ خوئی کی یہاں بھی اجازت تھی, آیت اللہ خمینی کی یہاں بھی اجازت تھی, اور سیستانی کی یہاں بھی اجازت ہے, اس لیے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. مگر ان بے جان چیزوں کی تصویروں میں بھی اگر کسی ایسی چیز کی تصویر بنانا پڑ رہی ہے کہ جو دوسرے مذہب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو, تو اس کی تصویر بھی آیت اللہ سیستانی کے یہاں بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے, دوسروں کے یہاں بھی بنانے کی اجازت نہیں. مثلاً وہ کیا ہے, مثلاً صلیب کی تصویر بنانا. صلیب بے جان چیز ہے, وہ کوئی انسان نہیں ہے, وہ کوئی جانور نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. اگر اسکول کی ٹیچر اس کی پریکٹس کروائے کہ صلیب کیسے بنائی جاتی ہے, تو صلیب کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو کچھ تصاویر ایسی ہیں کہ جو آغاز سیستانی نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ تصویر بنانے کی اجازت ہے, مگر اس کے باوجود کچھ تصاویر ایسی ہیں کہ جن کے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. کچھ تصاویر ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے مذہب اور دین کی وجہ سے ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں مثلا برکت حاصل کرنے کے لیے, وہ لوگ وہ تصویر رکھ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پنجتن پاک کی تصویر, پنجتن پاک کی تصویر تو نہیں نام, وہ گھروں میں برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. چار کل یہ برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں, اور چار کل کا یا پنجتن کا یا ناد علی کا جو بھی کچھ ہو, ناد علی کا باقاعدہ وہ پورا لکھ کے ایک شیر کی صورت بن جاتی, وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر دور سے دیکھنے والا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ شیر ہے, اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ اس میں تو پورا ناد علی لکھا ہوا ہے. تو شیر کی تصویر باقاعدہ اس طرح سے بنا کے انہوں نے رکھی ہوتی. یا ہمارے یہاں اس طرح کا رواج کیوں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں. اگر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس طرح کی کوئی تصویر بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہوں جس سے ان کو ایسا لگتا ہو کہ اس سے برکت حاصل ہوگی, جیسے فرض کیجئے کہ ہندو مذہب کے یہاں رام کی تصویر انہوں نے بنا کے رکھی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے اس نام سے بھی واقف نہ ہوں, مگر بزرگ تو جانتے ہیں ہندوؤں کا بہت بڑا دیوتا رام کی تصویر اگر انہوں نے اپنے گھر میں بنا کے رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں. بارش کی دیوی اور کیا کیا نئے نئے نام ہوتے ہیں, دھن کی دیوی اور فلاں چیز کی دیوی اور ایسی دیویوں کی تصویر مثلا انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی, تو وہ مجسمہ نہیں ہے, وہ ہے تصویر ہی. چنانچہ اگر ایسی تصویریں بنائی جا رہی ہیں تو ایسی تصویریں بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو مطلقاً جو سمجھا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں تصویر بنانے کی اجازت ہے, وہ عام دوسری چیزوں کی تصویر بنانے کی اجازت ہے, مگر ان چیزوں کی تصویر بنانے کی اجازت ان کے یہاں بھی نہیں ہے, کسی کے یہاں بھی نہیں. جو دوسرے مذاہب یہاں کے یہاں بہت زیادہ قابل احترام سمجھی جاتی ہیں ان کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور ایسی چیزوں کی تصویر خریدنے کی بھی اجازت نہیں. یعنی مارکیٹ سے صلیب اگر خریدنا چاہیں تو اس کی خریدنے کی اجازت نہیں. مارکیٹ سے اگر رام کی تصویر خریدنا چاہیں تو اس کی تصویر خریدنے کی اجازت نہیں. بدھا کی تصویر خریدنا چاہیں تو اس کی تصویر خریدنے کی اجازت. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. بیچنے والے کے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیچ سکے, خریدنے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خرید سکے, اور بنانے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بنا سکے. ہاں, ان کو اگر خریدنا ہو تو فقط ایک پرپز سے ان کو خریدنے کی اجازت ہے, باقی کوئی پرپز نہیں. فقط ایک پرپز سے ان تصاویر کو خریدنے کی اجازت ہے. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جواب سننے کے بعد یہ خیال پیدا ہو, کہہ رہے اچھا اسلام کتنا شدت پسند دین ہے, لیکن وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو نہیں چھیڑوں گا, میں ابھی وہ بات نہیں بتانا, میں تو فقط فقہی مسئلہ آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں. ایک مقصد کی خاطر یہ جو باقی مذاہب کے بزرگان ہیں ان کی تصویر خریدنا جائز ہوگا, بدھا ہو یا رام ہو یا دیوتا ہو یا دیتی ہو, کچھ بھی ہو. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو, ان مورتیوں کو, ان ہستیوں کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں, جبکہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے ہر چیز قابل ہی نہیں ہے. لہذا ان کی اتنی توہین کرو, اتنی توہین کرو کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے کہ خدا کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں تو چھوڑو, اس سے بھی زیادہ بدتر ان کی پیدا, کئی گنا زیادہ بدتر ان کی کیفیت ہے. وہ کیا کریں پھر؟ آپ یہ تصویریں لے کر آئیں فقط اس غرض سے کہ آپ پھر اس کو لے کر اپنے پیروں سے رون دیں گے, اپنے پیروں سے مسل کے کچل دیں گے, اس کی بدترین انداز سے اس کی توہین کریں گے کہ تم خدا بن رہے ہو, تم خدا کا شریک بن رہے ہو. ارے تمہاری حیثیت تو یہ کہ تم کو پیروں میں رگڑ دینا چاہیے, مسل دینا چاہیے. اس مقصد کی خاطر اگر وہ تصویر خریدنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے, ورنہ تصویر خریدنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو سننے کے بعد کچھ افراد سٹن رہ گئے ہیں, مگر کوئی حرج نہیں, میرے سے اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے مسائل لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آیا, کوئی سی بات سمجھ میں نہیں آئی, تو بعد میں مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کروں. سر بات کریں گا حکمت اور باواز بلند سلوات. کل امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے آئی, لہذا جو سلسلہ میں آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا تھا اس میں ذرا سا وقفہ آ گیا, تو ذرا سی میں پچھلی بات کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو سورہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سورہ کہف, بہت پرانی سورہ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان کی جانی چاہیے, مگر میں نے فقط اس سورہ کی 22 آیات کا انتخاب کیا تھا, آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82. اور اس انتخاب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ میں سے بہت سارے افراد نے جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے کو سنا ہوگا, مگر قرآن کے الفاظ میں, قرآن جن باریکیوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے, میری خواہش تھی کہ ان باریکیوں کو علماء کلام کے کلام کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے, تاکہ کچھ ایسی بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں, بالخصوص شاگرد اور ٹیچر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس پر ذرا ایک نظر رہے تو معاشرے میں جو خلفشار پیدا ہو رہا ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے. ایک مطلب اور ذرا صلوات پڑھیں محمد. یہ جو صورتحال پیش آئی ہے کہ اول اعظم نبی موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی, مگر اس کے باوجود پروردگار کی طرف سے حکم ہوا کہ جا کر عالم کے پاس علم حاصل کرو, لفظ عالم استعمال ہوا ہے, ان 22 آیات میں کہیں پر بھی خضر کا نام استعمال نہیں ہوا, ہمیشہ عالم کا لفظ استعمال ہوا کہ عالم کے پاس جا کر یہ علم حاصل کرو. ابھی عالم کے پاس جو جا کے علم حاصل کرتے ہیں تو تین ایسے واقعات پیش آ گئے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ برداشت نہیں کر سکے. پہلا واقعہ وہ پیش آ گیا کہ جس میں خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, موسیٰ برداشت نہ کر سکے, احتجاج کیا, کہہ رہی ہے تم نے کیا کیا, کسی کے مال کو تم نے توڑ دیا. جواب دینے کے بجائے عالم نے فقط اتنا کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا, تم نے کیوں سوال کیا. فوراً احساس ہو گیا موسیٰ کو, خاموش ہو گئے. اچھا اگر فرض کیجئے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آ جاتا ہے, تو شاید زمانے کا امام ہم سے یہ والی بات بھی نہ کہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کسی بات کا سوال نہ کرنا. نہیں, یہ تو ہمیں خود ہی سمجھ لینا ہے. امام کچھ بھی کریں, امام کیسا ہی حکم دیں, امام کیسی ہی سچویشن میں ہمیں مبتلا کر دیں, ہمیں یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہوگا اور امام کی جواب جانب سے ہم یہ جواب سنیں گے بھی نہیں کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا. نہیں, امام کی جانب سے جملہ بھی شاید ہم نہیں سنیں. جیسا ہی امام کا حکم ہو, امام کا حکم یہ ہے کہ دجال کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے, اس پر حملہ کر دو. اب ہم جب اپنی نگاہوں سے اس لشکر کو دیکھیں گے تو وہاں تو آگ اور خون کی ہولی برس رہی ہوگی, وہاں تو لوگوں کو بے تحاشا آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا, اور امام کا حکم ہوگا کہ اس پہ حملہ کر دو. وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں مگر تم اس پہ حملہ کر دو. اچھا, دجال کے لشکر کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوگی جس کو ابھی سے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے, اگر یہ سمجھایا نہ گیا ہوتا تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی, مگر پہلے سے سمجھا دیا گیا کہ دجال کے لشکر کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوگا, جب آپ اس کے قریب چلے جائیں گے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوگا, بالکل سراب کسی کیفیت. دور سے اگر دیکھا جائے تو ایسا لگے گا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے پانی, اتنا پانی موجود ہے, مگر آپ قریب جائیں گے تو ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوگا. یہی کیفیت دجال کے لشکر کی ہے بطور خاص. دور سے آپ دیکھیں گے تو دونوں پازیٹو اور نیگیٹو سینس میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. امام کا حکم ہوگا کہ چاہے خون اور آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مگر حملہ کر دو, تو ہمیں حملہ کرنا ہوگا. ہم دور سے تو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے مگر وہاں قریب پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ دجال کا ساتھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم دھڑا دھڑ دجال کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. وہاں بڑے آرام کے ساتھ ہم اٹیک کر کے اس علاقے پہ قبضہ کر سکتے ہیں. یعنی جو خوف اور دہشت پہلے ہم محسوس کر رہے تھے وہ بالکل ہے ہی نہیں, بالکل اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا, دوسری جانب دجال کا لشکر کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا جی چاہ رہا ہوگا, بالخصوص اس لیے کہ کافر تو ویسے ہی دجال کے ساتھ سارے کے سارے ہوں گے, بالخصوص مسلمانوں کا جی چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی کاش دجال کے لشکر میں ہوتے تو کیسے مزے اڑاتے. کیوں, کیا مزے اڑاتے؟ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی, ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت وہاں پر نظر آ رہی ہوگی, اور خوبصورت طریقے سے وہ ڈانس بھی کر رہی ہوگی. آپ ٹی وی کے ڈانس کو بھول جائیں گے, آپ دوسرے سائٹس کے ڈانس کو بھول جائیں گے, آپ دوسرے سائٹس کی لڑکیوں کو بھول جائیں گے, ان کی عورتوں کو بھول جائیں گے. ایسا ڈانس لائیو شو ہو رہا ہوگا, بالکل لائیو شو, اور زبردست قسم کا میوزک بج رہا ہوگا اور زبردست قسم کا شو ہو رہا ہوگا. ہر انسان کا جی چاہ رہا ہوگا کہ لپک کے وہ فوراً وہاں پہنچ جائے, دھڑک سے وہاں پہنچ جائے. اور مردوں کی کیفیت تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں, اچھے سے اچھا متقی پرہیزگار آدمی بھی ہے, فقط ایک مرتبہ کسی عورت کا ذرا سا ہنس کے دیکھ لینا یہ کافی ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے, پھر مرد زندہ نہیں رہتا, قتل ہی ہو جائے گا وہ. ایک مرتبہ خالی ہنس کے اس کا دیکھ لینا اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ ہنس کے دیکھ لینا کافی ہوتا ہے تو خالی ہنس کے دیکھ نہیں رہی, وہ تو باقاعدہ اشارہ کر رہی ہیں, ہمارے پاس جگہ بہت موجود ہے. تو ہر مسلمان کا جی چاہ رہا ہوگا کہ لپک کے وہاں چلا جائے, لپک کے وہاں چلا جائے, مگر امام کا آرڈر ہوگا خبردار, اس طرف جانا تو دور کی بات, اس طرف دیکھنا بھی نہیں. امام کا آرڈر. ہمارا جی چاہ رہا ہوگا کہ ارے مولا پتہ نہیں کیوں منع کر رہے ہیں, اتنا شاندار منظر ہے, ایسی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں اور امام پتہ نہیں کیوں منع کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کوئی ہم دیکھ لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. مگر نہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا جواب بھی امام نہیں دیں گے, امام یہ جملہ بھی نہیں کہیں گے کہ خبردار مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو. امام نے کہہ دیا کہ خبردار وہاں نہ دیکھو تو ختم ہو کی بات, مان لی. یہ بہترین مثال ہے خضر کی اور موسیٰ کی کہ کیسے اللہ والے حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی ہے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے حجت خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا؟ اچھا اس کی پریکٹس اسی زمانے میں, وہ جب زمانے کا امام آئے گا اس وقت تو بالکل, یعنی آپ نے کیا تو آپ ان کے, نہیں کیا تو قتل, آپ ان کے مخالف بن گئے لہذا قتل کیے. اس کی پریکٹس کا زمانہ کون سا؟ یہ غیبت والا, یہ غیبت والا زمانہ اس کی پریکٹس زمانہ. تو غیبت والے زمانے میں بھی امام کی طرف سے آرڈر تو آ چکا ہے کہ فحش مناظر ٹی وی میں نہ دیکھو. اب ہمیں کہیں گے بس ایک منٹ کی بات ہے, ایک منٹ کے بعد ہم اپنی نگاہیں ہٹا لیں گے. نہیں, ایک منٹ سے کام نہیں چلے گا. اچھا منظر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک منٹ کا فقط شیطان جھانسا دے رہا ہوتا ہے کہ ایک منٹ دیکھ لو, ایک منٹ میں کیا فرق پڑے گا. ایک منٹ کا فقط شیطان جھانسا دے رہا ہوتا ہے, آدمی دیکھنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے, دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. امام کا حکم کیا ہے؟ خبردار ان منظروں کو نہ دیکھو. مگر اس کی جب تک کہ تمرین نہیں ہوگی, اس کی جب تک کہ عادت نہیں ہوگی, اس وقت تک امام کے لشکر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں حجت خدا نے منع کر دیا کہ خبردار ایسا نہ کرنا, اب ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. خضر نے موسیٰ کو منع کر دیا, اور خضر جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو جواب نہیں دیتے, فقط ایک جملہ کہتے ہیں, لا تسألنی عن شیء, مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو. آخری نوبت آ گئی, یعنی پہلے خضر نے کشتی میں سوراخ کیا, موسیٰ نے اعتراض کیا. دوسری مرتبہ خضر نے بچے کو قتل کر دیا, نوجوان کو قتل کر دیا, پھر موسیٰ نے اعتراض کیا. تیسری مرتبہ ایسی بستی سے گزر رہے تھے کہ جہاں ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا کوئی نہیں دے رہا تھا, تھکن کے مارے برا حال تھا, اور خضر نے ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا, اس دیوار کو اٹھا دیا. اس وقت موسیٰ نے بہت ہی دبے الفاظ میں, انتہائی شائستہ لہجے میں, مگر اعتراض کر دیا کہ بندہ خدا اتنی صلاحیت تم میں موجود تھی کہ کھڑے کھڑے تم دیوار کھڑی کر سکتے ہو, تو کم از کم ان سے مزدوری طے کر لیتے, اس کی تو مزدوری ہمیں کچھ مل جاتی تو پیٹ میں کچھ کھانا چلا جاتا. یہ جب جملہ جناب موسیٰ نے خضر سے کہا, تو اب آئیے خضر کا جواب سنیے کیا ہے. یہ آیت نمبر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ذرا ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں ذرا. جب آخری مرتبہ کہا تو اب خضر کا جواب ہے موسیٰ کو, قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. خضر نے کہا کہ بس یہ وہ وقت آ گیا کہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے, اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, ختم ہو گئی بات. اب میں تمہیں بتاؤں گا, بلا وجہ فارغ نہیں کر رہا, اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیوں میں نے ایسا کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی, اس کے بدلے پیچھے کیا لاجک تھی. اچھا اس حوالے سے غالباً صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, ایک روایت بھی ہے کہ جب موسیٰ سے سوال کیا گیا, یہاں سے یہ فارغ ہو گئے چلے گئے اور اس کے بعد اپنے علاقے میں زندگی بسر کر رہے تھے, کسی نے موسیٰ سے سوال کیا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ دشوار وقت کون سا تھا, مشکل وقت کون سا تھا. تو اب موسیٰ نے کہا کہ میری زندگی میں بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں. تفصیلات روایت میں نہیں ہیں, اب میں وضاحت کے لیے بول رہا ہوں کہ فرعون کے سامنے جانا بہت مشکل وقت تھا, فرعون کے لشکر کا مقابلہ کرنا بہت مشکل وقت تھا, پھر اس لشکر سے فرار حاصل کیا اور دریا سامنے آ گیا, اور آگے دریا ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے, بہت مشکل وقت ہے. موسیٰ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, مگر وہاں پروردگار نے موسیٰ کی مدد کی, بہت مشکل وقت. اس کے بعد وہاں سے نکلے, بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ گزارا کرنا یہ انتہائی مشکل وقت تھا, یہ معمولی وقت نہ سمجھے, جو فرعون کے ساتھ وقت گزارنا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل وقت تھا بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ وقت گزارنا. اس لیے کہ وہ قوم ایسی ہے کہ جہاں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, بنی اسرائیل کی قوم, پروردگار کا حکم آیا کہ گائے ذبح کرو, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ گائے شادی شدہ ہونا شادی شدہ ہونا چاہیے یا کنواری ہونی چاہیے, بتائیے, اس کا یہ رنگ ہونا چاہیے کہ وہ رنگ ہونا چاہیے. ایسی قوم تھی وہ کہ ایسی بدترین قوم کسی کو نہیں ملی. تو یہ مشکل وقت تھا جناب موسیٰ کے ساتھ آلے مشکل, مگر جناب موسیٰ نے ان میں سے کسی کو مشکل نہیں کہا. اگر مشکل کہا تو کب کہا, کہا کہ جب مجھے عالم کا ساتھ چھوڑنا پڑا تھا وہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا. اس لیے کہ علم الہی کے سب چشمے منقطع ہو گئے, جو علم مجھے مسلسل ملنے والا تھا وہاں منقطع ہو گئے. اچھا ایک اور حدیث ہے, وہ بھی غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ اعتراض نہ کرتے تو خضر ان کے لیے اسرار کے 70 باب کھول دیتے, یعنی 70 ایسی حقیقتیں ان کے سامنے بیان کرتے کہ موسیٰ حیران رہ جاتے. وہ 3 ہی میں موسیٰ نے بند کر دیا, ورنہ اگر سلسلہ چلتا رہتا تو خضر اس کو 70 تک پہنچا دیتے, اتنا علم کی گنجائش وہاں موجود تھی. لہذا موسیٰ کو افسوس ہے, ضرور اس بات کا افسوس ہونا چاہیے. یعنی عام آدمی کے حوالے سے مال و دولت کا جتنا افسوس ہو سکتا ہے, الہی نمائندے کے لیے علم کا اس سے کئی گنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ علم کا سر چشمہ بند ہو جائے, پروردگار کی طرف سے جو علم ملنے والا وہ علم بند ہو جائے. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی جو مختلف حدیثیں ہیں کہ عالم کے ساتھ ایک نشست بیٹھنا کس قدر بڑا ثواب بتایا گیا ہے. ہزار جنازوں کو دفن کرنے سے زیادہ ثواب ہے, 1000 رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے, 1000 مستحب حج کرنے سے زیادہ ثواب ہے, 1000 عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے, 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے, 1000 مستحب روزے رکھنے سے زیادہ ثواب ہے فقط ایک نشست عالم کے ساتھ گزارنا. سمجھ آ رہا ہے؟ الہی نمائندے علم الہی کو کس قدر زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب جناب موسیٰ کے سامنے یہ اپنی ایک ایک بات بیان کر رہا ہے. سنو موسیٰ, حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کشتی میں بیٹھے اور کشتی میں نے سوراخ کر دیا تو یہ کشتی اصل میں غریب افراد کی تھی, اور اس زمانے کا بادشاہ ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ جن لوگوں کی کشتیاں اچھی ہوں, صحیح اور سالم ہوں, ان کی کشتیوں کو قبضے میں لے لیں. اب یہ ہمارے شہر والوں سے زیادہ کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ جب سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, جب سیاسی پارٹیوں کے جلسے ہوتے ہیں, تو یہ جن جن لوگوں کے بیچاروں کی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ فوراً سب کے سب گیراج میں ڈال دیتے ہیں, اپنی گاڑیاں روڈ پہ لے کے نہیں آتے. ایسی بالکل کھٹارا گاڑی روڈ پہ لے کے آتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ کہے کہہ رہے چھوڑو, تمہاری گاڑی کو دیکھنے کے بعد تو مجھے کفارہ دینا پڑے گا. ایسی گاڑیاں روڈ پہ نکل رہی ہوتی. اچھا میں کئی ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی گاڑیاں بہترین ہیں, یعنی فرض کیجئے کہ ان کی گاڑی کا ماڈل ہے 2008 کی گاڑی کا ماڈل ہے ان کا. اس میں سے شیرشاہ جا کے اگر آپ دیکھیں جو گاڑیاں ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو جاتی ہیں وہ 2008-2009 کے ماڈل کی گاڑیاں میں مل جائیں گی. وہ 2008-2009 کے ماڈل کی گاڑی بہترین گاڑی ہے, مگر اس کے اوپر جو انہوں نے کھوکھا بٹھایا ہوا ہے وہ 40 سال پرانا کھوکھا بٹھایا ہوا ہے. اگر ان سے کہیں کبھی لانے لے جانے کے لیے ایسے افراد بھی خدمات انجام دیتے ہیں, جب گاڑی ان کی دیکھتے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے جب تھوڑی سی گفتگو بھی ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی حیثیت تو نہیں کہ آپ ایسے کیا کہتے ہیں کھٹارا گاڑی سے بھی کھٹارا گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے, آپ کی ایسی حیثیت تو نہیں, آپ کی زیادہ اچھی حیثیت ہے. تو ان کا جواب کیا تھا, مولانا صاحب بات اصل کچھ اور ہے, یہ گاڑی ہے میرا ماڈل ہے 2008 کا, مگر آپ کو پتا نہیں اس 2008 کے ماڈل پر میں نے 1960 کا ماڈل بٹھایا ہوا ہے تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے اس کو, نہ ہوا کرنے پائے, نہ اس کو چرانے پائے, نہ گن پوائنٹ پر لے جانے پائے. تو یہ چیزیں ہم تو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس کا تذکرہ جناب موسیٰ کے سامنے خضر کر رہے ہیں کہ اصل میں اگر ان کی کشتی اچھی ہوتی تو بادشاہ پیچھے پڑا ہوتا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تو بادشاہ اٹھا کے وہ کشتی لے جاتا, لہذا میں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ صحیح سلامت نہ لے. ان کی کشتی بچ گئی, ان کا روزگار بچ گیا, اس لیے میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا. ہاں تو اب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ خالی کشتی کا معاملہ نہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس زرارہ بن عیون کا بیٹا آیا. دیکھیں ایک میں نے نام لیا تھا اپنی پہلی تقریر میں محمد ابن مسلم, اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ یہ 4 افراد جنت میں سب سے پہلے ہم سے آ کر ملاقات کریں گے. بعد میں کسی نے خواہش بھی کی کہ مولانا آپ نے ایک ہی کا نام بتایا, 4 نام نہیں بتایا, تو سن لیجیے 4 نام وہ پورے. ان میں ایک ہیں زرارہ بن عیون, تیسرے ہیں ابو بصیر, اور چوتھے ہیں برید اجلی, ہر ایک کی الگ الگ داستان ہے. ہمارے یہاں تو ائمہ کی سیرت بیان کرنے کا موقع ہی پورا نہیں ملتا. علماء کی لائف ہسٹری کہاں سے بیان کرے, اصحاب امام کی لائف ہسٹری کہاں سے بیان کرے, وہ تو ایک بہت دور کی بات ہو جاتی. زرارہ بن عیون کا بیٹا امام کے پاس آیا. اچھا زرارہ بن عیون کے متعلق ابھی آپ نے سن لیا کہ چھٹے امام کے ایسے شاگرد ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت اس طرح سے دی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آ کے ملاقات کریں گے, اور پھر اپنے علاقے کے حوالے سے ان کو انسٹرکشن بھی ہے کہ تمہارے علاقے میں جتنے بھی مومنین ہیں, جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں, ان سب کی سرپرستی تمہاری ذمہ داری ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ تمہارے پاس آئے گا, تم کو اس کا پرابلم سالو کرنا ہے. یعنی گویا امام کی جانب سے ان کے علاقے میں ان کو مرجع بنا کے بھیج دیا گیا, اپنے علاقے میں وہ مرجع ہیں. زرارہ بن عیون, اچھا زرارہ کا بیٹا ایک مرتبہ امام کے پاس آیا. تو جب میل ملاقات کرنے والے بہت سارے افراد بیٹھے تھے, یہ بھی بیٹھا ہوتا بات کرنے کے لیے, جب یہ سارے میل ملاقات کر کے چلے گئے تو امام اس کو ایک مرتبہ اندر ہے اپنے کمرے میں لے گئے. اب امام ہے اور زرارہ کا بیٹا ہے. اب زرارہ کے بیٹے سے مخاطب ہو گئے, امام نے بہت ہی عجیب و غریب بات کہی, کہا کہ دیکھو تمہارے والد کے بارے میں ہم کبھی کبھار بہت بری باتیں بیان کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہم کبھی کبھار نفرت آمیز باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار تمہارے والد کے بارے میں ہم جھوٹ پر مبنی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے, یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ زرارہ کا بیٹا بھی جانتا ہے کہ ان کا باپ چھٹے امام کا کتنا بڑا عاشق ہے, جان دینے کے لیے تیار ہے چھٹے امام پر, اور چھٹے امام کی زبان سے جملے آ رہے ہیں کہ میں تمہارے باپ کو کبھی جھوٹا کہتا ہوں, میں تمہارے باپ کو کبھی برا کہتا ہوں, میں تمہارے باپ کو کبھی فاسق کہتا ہوں. جو یہ تو سن کے سر سن رہ گیا, حیران رہ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ساری بات چھٹے امام اس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے, مگر اب آخر میں نتیجہ بتایا. یہ ساری باتیں ہیں اور ہماری طرف سے کچھ لوگ تمہارے باپ کو اور تمہارے خاندان والے کو یہ والی باتیں کہہ بھی رہے ہوں گے کہ ارے تم چھٹے امام کی اتنی تعریف کرتے ہو, چھٹے امام تو تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں, تم چھٹے امام کی حدیث بیان کرتے ہو, ارے چھٹے امام تو تمہارے لیے ہمیشہ برائی برائی کرتے رہتے ہیں, تمہاری برائی کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے تمہارے علاقے میں ایسا ہو رہا ہوگا, مگر تم اپنے باپ کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا, میرے اپنے باپ کو سلام بھی کہنا میرا اور میرا پیغام بھی دے دینا کہ دیکھو اگر میں ایسا نہ کروں تو میرے ارد گرد حکومت کے جتنے بھی سیکیورٹی کے افراد ہیں, سی آئی اے کے اور انٹیلیجنس کے جتنے افراد ہیں, وہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے ہیں اور ہر آنے جانے والا جو کچھ بات کرتا ہے اس کی اطلاع وہاں تک پہنچتی ہے. اگر میں اس طرح کی بات تمہارے والد کے لیے نہ کہوں تو شہرت ہو جائے گی کہ تمہارے والد میرے بہت خاص محب ہیں, میرے بہت خاص چاہنے والے ہیں, تو میری وجہ سے تمہارے والد انتہائی پرابلم میں مبتلا ہو جائیں گے, زبردست قسم کی سختی میں مبتلا ہو جائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے والد سختی میں مبتلا. تو جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ وہ جھوٹے ہیں, جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ وہ فاسق ہیں, جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ اس کی بات نہ سنو, تو پھر یہ پیغام لے کے وہ لوگ جاتے ہیں سیکورٹی والے, اور پھر تمہارے والد کی وہ خود حفاظت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان پر کوئی سختی کریں, ان پر کوئی مصیبت ڈھائیں, وہ خود حفاظت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو خود چھٹے امام کے مخالف ہیں, چھٹے امام اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بس آخری بات یہ سن لو, تمہارے والد کی کیفیت میری نگاہ میں ایسی ہے جیسی خضر نے موسیٰ کے سامنے بیان کی تھی. خضر نے موسیٰ کے سامنے کیا کہا تھا کہ اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کرتا تو بادشاہ کا عذاب اس کشتی پر آ جاتا, ان لوگوں پر آ جاتا. اسی لیے اگر میں تمہارے خلاف باتیں نہ کروں تو بادشاہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم محفوظ نہیں رہ سکو گے. یہ معاملہ خالی کشتی کا نہیں ہوتا ہے. موسیٰ کے لیے تو سمجھانے والی بات تھی, مگر جو معلم موسیٰ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق, وہ تو ساری ان باتوں کو جانتے ہیں, لہذا جو ظاہر کے علوم ہیں ان سے بھی واقف ہیں, جو باطن کے علوم ہیں ان سے بھی واقف ہیں. لہذا چھٹے امام نے پیغام بطور خاص اس طرح سے زرارہ بن عیون کو پہنچایا. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی, تو جوان بیٹے کو تم نے قتل کر دیا. اب میں جلدی جلدی اپنی بات نپٹاؤں, شاید پوری نہ کر سکوں, حالانکہ اس بات کو تو مجھے ضرور پورا کرنا چاہیے. میں نے چھوٹا سا چیپٹر لیا تھا, اس چھوٹے سے چیپٹر کو بھی اگر میں مکمل نہ کر پاؤں تو خود یہ میرے لیے شرمندگی ہوگی. دوسری بات یہ تھی کہ تم نے نوجوان کو قتل کر دیا. نوجوان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ نوجوان بڑا ہو کے کافر بننے والا تھا, فاسق بننے والا تھا, اور ایسا کافر بننے والا تھا کہ جو اپنے باپ کو بھی نقصان پہنچاتا, یا تو اپنے باپ کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا یا باپ کو بھی کفر کی منزل تک لے جاتا. تو میں نے پروردگار کے حکم سے یہ چاہا کہ پروردگار اس کے باپ کو اچھی اولاد عطا کرے, لہذا میں نے اسے قتل کر دیا. جب میں نے اسے قتل کر دیا تو پروردگار نے اس کے باپ کو دوسری اولاد عطا کی, اور جو دوسری اولاد عطا کی وہ بیٹا نہیں تھا, وہ بیٹی عطا کی. اچھا یہ دوسری روایتیں, قرآن کی آیت سے اس کا تعلق نہیں. اب دوسری روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. پروردگار نے اس کو اولاد تو عطا کی مگر مرد نہیں, بیٹا نہیں, بیٹی عطا کی. اچھا بیٹی عطا کی. اب یہ روایت جو ہے یہ برادران اہل سنت کی ہے, شیعوں کی روایت میں آپ کے سامنے نہیں, برادران اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ بیٹی جو پروردگار نے عطا کی تھی, جو بیٹی اتنی صالحہ تھی, اتنی نیک تھی, اتنی پرہیزگار تھی, اور باپ کی اتنی خدمت گزار تھی ساتھ ساتھ, اور دین کے معاملے میں اتنی پکی تھی کہ پروردگار نے اس کی نسل سے 70 انبیاء کو پیدا کیا. تو ایسی بیٹی اچھی ہے یا ویسا بیٹا اچھا ہے؟ ہم اکثر بیٹے کی خواہش کرتے ہیں, پروردگار سے ہمیشہ بیٹا مانگتے ہیں, مگر اگر بیٹا ایسا ہو کہ جو باپ کو کفر کی منزل پر لے جانا چاہتا ہو تو خضر کی نگاہ میں تو اس بیٹے کو قتل کر دینا چاہیے, اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. اس کے مقابلے میں اگر بیٹی ایسی مل جائے کہ جو مستقل صالحین کے درجے میں افراد کو پیدا کرتی رہے, اس کے سلسلے سے, اس کے رحم سے جو سلسلہ چلے وہ صالحین کا سلسلہ چلے, جو علماء کا سلسلہ چلے, تو ایسی بیٹی لاکھ درجے اچھی ہوتی ہے اس بیٹے کے مقابلے میں. تو موسیٰ کے سامنے یہ جو کیفیت بیان ہوئی تو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری اور آخری بات, تیسری بات یہ کہ دیوار کو کھڑا کر دیا تھا. اچھا کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر یہ کام کیا تھا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا خضر نے. قتل کرنا یہ نقصان ہے, کشتی توڑ دینا یہ نقصان ہے, مگر کسی کی مدد کر کے اس کا کام کر دینا یہ نقصان نہیں پہنچایا تھا. اس کے باوجود جو موسیٰ نے اعتراض کیا تھا تو اس اعتراض کی وجہ وہی تھی کہ یہ کمینے لوگ ہیں, یہ ذلیل لوگ ہیں, پست لوگ ہیں, اور پست لوگوں کی اس طرح سے مدد نہیں کی جانی چاہیے تھی. خیر اس کا بھی جواب موسیٰ دے رہے ہیں, موسیٰ کو دے رہے ہیں خضر. خضر نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا, اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا, ان کے باپ نے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا, اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانے سے محروم ہو جاتے. میں نے چاہا کہ یہ دیوار کھڑی کر دوں تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو باپ کی چھوڑی ہوئی میراث کو حاصل کر لیں اور باپ کے خزانے کو حاصل کر لیں. اب یہاں خزانہ کیا ہے, کیا خزانہ انہوں نے چھوڑا ہے؟ اچھا خزانے کے حوالے سے روایتیں مختلف ہیں, یہ روایت بھی ہے کہ سونے کا خزانہ چھوڑا, چاندی کا خزانہ چھوڑا, مگر اس طرح کی روایتیں کم ہیں. سونے اور چاندی کا خزانہ چھوڑنے والی روایتیں کم ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل خزانہ نہیں چھوڑا, خزانے کا نقشہ چھوڑا ہے, جو زیادہ تر روایتیں بتا رہی ہیں. خود اہل بیت سے آنے والی روایتیں ان میں زیادہ تر روایتیں بتا رہی ہیں. یہ نقشے کا لفظ تو میرا لفظ ہے, یہ روایت کا لفظ نہیں. میں سمجھانے کی خطرہ بھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ نہیں ہے, خزانے کا نقشہ ہے. اگر پتہ چلے کہ کسی کو خزانے کا نقشہ مل جائے, ہم مصری موویز میں اس طرح کے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں کہ فرعون کے خزانے کا نقشہ کسی کو مل گیا. اگر فرعون کے خزانے کا نقشہ کسی کو مل گیا اب وہ کتنا بلینر بن جائے گا, اس کے امیر بننے کی تو انتہا نہ رہے گی. اسی طرح سے تہذیب و ثقافت میں جو مختلف مقامات میں مختلف خزانے چھپائے جاتے ہیں, اس کے ڈائیگرامز مختلف مقام میں چھپا دیا جاتا ہے. وہ ڈائیگرام ڈھونڈنے کے لیے سال ہر سال لوگ لگا دیتے ہیں, اور کئی سال کے بعد وہ ڈائیگرام حاصل کرتے ہیں, تو اس ڈائیگرام کے مطابق چلتے ہیں اور پوری بستی کو دریافت کرتے ہیں یا اس خزانے کو دریافت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اس کے باپ نے ایکچوئل خزانہ نہیں چھوڑا, وہ خزانے کا ڈائیگرام چھوڑا ہے. اچھا خزانے کا ڈائیگرام بھی, وہ ڈائیگرام اگر مل جائے تو اس کے بعد وہ کس خزانے تک پہنچ جائیں گے, یہ باپ کا تقویٰ و پرہیزگاری ہے, یہ باپ کا عرفان کی انتہا کی منزل ہے کہ اس نے اس طرح کا ڈائیگرام چھوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی اولاد کسی دنیاوی فرعون کے خزانے یا بودھ کے خزانے یا دوسرے تیسرے خزانے یا تہذیبوں کے خزانے کی طرف نہیں پہنچے گی. ان کی اولاد, ان کی اولاد اس ڈائیگرام کے ذریعے سے جنت کے خزانے کو پہنچائے گی, جنت کے خزانے کو. لہذا یہ جو اس دیوار کے نیچے چھپایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ کچھ ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر اولاد نے اس پر عمل کیا تو یہ ڈائریکٹ جنت کے خزانے کو حاصل کر لیں گے. ہو سکتا ہے عام آدمی کے لیے کوئی اہمیت نہ ہو, مگر صالحین کے لیے, متقی اور پرہیزگار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہو سکتا. اب آئیے وہ خزانہ کیا ہے. چار جملے ہیں, باپ نے اپنی اولاد کے لیے فقط چار جملے چھوڑے ہیں کہ اگر ان جملوں پر تم نے اپنی زندگی گزاری تو سمجھے جنت کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں. چار جملے, اب وہ جملے سنیے کیا ہیں وہ جملے. پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر یہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ بات پکی بیٹھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب آہستہ آہستہ منزلیں طے کرنا آسان ہو جائے گا. دوسرا جملہ کیا ہے, من ایقن بالموت لم یزحق, جو موت پر یقین رکھتا ہے وہ ہنسے گا نہیں, اس کی زندگی سے ہنسی غائب ہو جائے گی. اس لیے کہ موت کے مناظر ایسے ہیں کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. جناب خدیجہ کے حوالے سے میں نے ابھی ایک روایت پڑھی تھی پاک محرم میں, کیا آخری وقت میں جناب خدیجہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول سے خواہش کی تھی کہ آپ مجھے وہ رضا دے دیجئے کہ جس میں آپ قرآن کی آیات سنتے تھے, وہی الہی سنتے تھے, وہ علی رضا دے دیجئے تاکہ وہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے. کون؟ ام المومنین, مومنین کی ماں. مگر اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے. تو کہتے ہیں جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر اس کو ہنسی نہیں آئے گی. اس کے بعد ومن ایقن بالقدر لم یخشى الا اللہ, نہیں یہ چوتھا جملہ. تیسرا جملہ ہے ومن ایقن بالحساب لم یفرح قلبه, اور جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے, خدا کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا, اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ بے چین رہے گا کہ پتہ نہیں خدا کے یہاں حساب و کتاب میں کس منزل سے مجھے گزرنا ہے, کون کون سی منزلیں طے کرنی ہیں. جب علی جیسا علی یہ کہے اللہ اللہ, زاد راہ بہت قلیل ہے اور سفر بہت طویل ہے, علی کی زبان سے جب ایسے جملے نکلے تو کیفیت کیا بنے گی انسان. جس کو یہ معلوم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو پھر اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ بیتاب رہے گا. اور آخری بات ومن ایقن بالقدر لم یخشى الا اللہ, اور جس کو تقدیر الہی پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا. اس لیے کہ فیصلہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا, تقدیر لکھنے والا, تقدیر کو طے کرنے والا کہ زندہ رہے گا یا مرے گا, یہ امیر بنے گا یا غریب بنے گا, اس کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی, یہ تقدیر بنانے والا تو خدا ہے نا, پھر وہ انسانوں سے کیوں ڈرے گا, وہ معاشرے سے کیوں خوف زدہ ہوگا, وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ وہ خزانہ ہے کہ جو باپ نے اپنی اولاد کے لیے دفن کیا تھا. اذان محترم یہی وجہ ہے کہ وہ تڑپ کربلا والوں میں بھی اس قدر زیادہ تھی, اس قدر زیادہ تھی کہ ہر ایک آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے, مولا پہلے مجھے مرنے دیجیے, اور ہر ایک کو امام روکتے تھے. یہ سب منزل شہادت کو پہنچ گئے, اس کے بعد بھی ان کی کیفیت دیکھیے کیسی ہے. ان کی بیویاں, ان کی ازواج, ان کے گھر کی خواتین یہ ماتم کرتی ہیں تو اپنے بچوں کا, اپنے جوان کا, اپنے وارث کا ماتم کم کرتی ہیں, حسین کا ماتم زیادہ کرتی ہیں. جب یزید نے یہ طے کر لیا کہ ان کو یہاں قید کرنے کے بعد میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکوں گا, اگر یہ زیادہ عرصے یہاں پر قید رہے تو مجھے نقصان پہنچے گا, لہذا طے ہوا کہ ان کو آزاد کیا جائے. آزاد کرنے میں جب سید سجاد یزید سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی پھوپھی زینب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ ہمیں رہا کرے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا حکم ہے, تو زینب نے پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یزید سے قید ہو جا کے کہ زینب آنسوؤں کی پیاسی ہے, زینب اپنے بھائی پر جی بھر کے گریہ نہیں کر سکی, زینب اپنے بھائی پر ماتم نہیں کر سکی, لہذا ہمارے لیے عزاخانہ سجایا جائے. یزید ہی کے محل میں سب سے پہلے آغا خانہ سجایا گیا ہے. اور بس عزیزو جب آغا خانہ سجایا گیا تھا تو کیفیت کیا بن گئی تھی؟ تبرکات جو لوٹ لیے گئے تھے وہ تبرکات ایک ایک کر کے واپس آنے لگے. جھولا واپس آنے لگا, علم واپس آنے لگا, مشکیزہ واپس آنے لگا, یہاں تک کہ ان شہدا کے سر سے یہ سر واپس آنے لگے. یہ سر وہ تھے کہ جو انہوں نے نوک نزا پر بلند کیے تھے. ایک ایک سر کر آہستہ آہستہ کر کے واپس آنے لگا. مگر بڑی عجیب کیفیت برپا ہو گئی. ساری بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کے سر کو لے کر بیٹھ گئیں, مگر دو سر ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی بیبی نہیں بیٹھی تھی, جن کا ماتم کوئی نہیں کر رہی تھی, جن پر گریا کوئی نہیں کر رہی تھی. ایک مرتبہ جب شام کی عورتوں نے آنا شروع کیا اور دیکھا کہ بیبیاں اپنے اپنے وارثوں کا ماتم کر رہی ہیں, اپنے اپنے شہدا کا ماتم کر رہی ہیں, جب پورے عزا خانے کا چکر انہوں نے لگایا تو ایک مرتبہ تڑپ کر آئیں اور سوال کرتی ہیں, اور سوال بھی کس سے کرتی ہیں؟ جو سردار ہیں قافلے کی سردار بی بی زینب سے سوال کرتی ہیں. یہ بی بی معذرت چاہتے ہیں, ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ برا تو نہیں مانیں گی, کہو کہو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کل میں ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ ساری بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں, اپنے اپنے شہیدوں کی داستان سنا رہی ہیں, مگر دو سر ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا ان پر گریا کرنے والا کوئی نہیں رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ان پر ماتم کریں, ہم ان پر گریا کریں. زینب کے دل سے اپنے سوال کرے کہ کیسے طلب اٹھی زینب, کیسے تلک اٹھی زینب. ایک مرتبہ کہا نہیں نہیں, ان دونوں بچوں کی ماں زندہ ہے, اور ان دونوں بچوں کی ماں میں ہوں. مگر زینب کیا کرے؟ کیا اپنے بھائی کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے؟ ارے بس میں نے تو اپنے بھائی کو اپنی گود میں لے لیا ہے, اپنے بچوں کو فراموش کر دیا ہے, میں بس اپنے بھائی کا ماتم کروں گی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. پروردگار ماہ صیام میں جو کوتاہیاں, جو لغزشیں, جو بھول ہم سے ہو چکی ہے ان سے درگزر فرما. پروردگارہ جو مختصر سے اعمال ہم نے اس مہینے میں انجام دیے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرما. پروردگارہ علوم آل محمد سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر دے. پروردگارہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر, کسی شاہراہ پر اب تک ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو خدا مندہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اسی مہینے کا واسطہ کہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوارِ علین میں جگہ عطا فرما, انہیں معصومین کی ہم نشینی عطا فرما. پروردگارہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد, محبت, یگانگت پیدا کر دے. خداوندہ ان کے درمیان جو نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں, ان تمام نفرتوں کدوروں کو دور فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم شرک و کفر کو سرنگو فرما. علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ کی التماع سے یوسف مولدنا جعفر, شیرین بائی بنت راشد علی, رجب علی, بچو بھائی تیجانی, اشرف بانو تیجانی, خیر النسا بنت اسماعیل, غلام حسین اندرون والا, عارف علی راشد, عاشق علی آغا, طاہرہ جعفر لاخانی, وزیر علی جان محمد, زہرا بائی شریف, معصومہ لاخانی, آپ تمام کے مرحومین, جملہ مومنین کے مرحومین, تمام علماء اسلام، شہداء اسلام اور مراجع کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.